الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اپنے شیخ و مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب کا عمر رکھا حضرت سے سوری چند باتوں کا مذاکرہ کر لیتے ہیں. طبیعت کے لیے بھی دعا فرمائیں. آج کل طبیعت بھی اس وجہ سے اتنی اچھی نہیں ہے. بخار تو ختم ہو گیا, بلڈ پریشر ہائی رہتے ہیں, ابھی بھی بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. جسم میں جان معلوم نہیں ہوتی ہے, یعنی جان نہ ہونے کی کیفیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تو اسے شادی کے بھی قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور میرے تمام گھر والوں کو دوست کو متعلق بھی ہر مسلمانوں کو اللہ صحت اور عافیت کی ضرورت عطا فرمائے. تو شیخ کی سنی ہوئی جذباتوں کا مذاکرہ, کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ غیب زندہ رہتا ہے تکرار میں. اذا تکرر اقرر, اذا تکرر اقرر, بات کے تکرار سے قرار پا جاتا, ٹھہر جاتا ہے. وہ جگہ تو جن کی داڑھی نہ نکلی ہو ان کے لیے, لیکن آپ اس حد میں نہیں ہیں. ان کی تو اللہ نے نکالی, آپ نے تو اپنی خود نہیں نکالی. فرق ہے, عمر کا فرق ہے. آپ بڑی عمر کے, بڑی عمر والوں کے لیے نہیں ہے. اور کیا ہے, کم ہے تو کیا ہوا, کھیتی ہے نا, کھیت موجود ہے نا, کھیت ہے کہ نہیں, کھیتی آ جائے گی. اور اس میں کون سی ایسی بات ہے, اللہ تعالیٰ کھیت سلامت رکھے, کسان کو سلامت رکھے, کھیتی آ جائے گی, کیا گھبرانا ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پڑھ کے مقدر آسمان سر بھی ہے, سنگے در بھی ہے. گھبرانا کیا ہے بھائی, کوئی نا امیدی مرو, نا امیدی کے راستے میں مر جاؤ, امید ہے آپ کی. ذرا بٹن مت کرو, گرمان مت دکھاؤ, کوئی نا امیدی مرو, نا امیدی کے راستے پر مت جاؤ, امید ہاس, امید کی جمع امید ہا, یعنی بے شمار امید کے راستے ہیں. اور سوئے تاریکی مرو, اندھیروں میں مت جاؤ, اندھیروں کی بستی میں مت جاؤ, سوئے تاریکی مرو مت جاؤ. خورشید حاصل, اللہ تعالیٰ کے قرب کے بے شمار آفتاب روشن ہیں. نا امیدی نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ علم زندہ رہتا ہے تکرار سے. جب انسان اپنی جو باتیں ہیں وہ سنتا رہے سناتا رہے تو سننے سنانے سے علم تازہ رہتا ہے. اور عشق, علم زندہ رہتا ہے تکرار سے, اور عشق زندہ رہتا ہے آج صحبت ابرار سے. علم زندہ رہتا ہے تکرار سے, اور عشق زندہ رہتا ہے صحبت ابرار سے. میاں دیکھو ادھر آؤ, چاچا کو بولو یہاں جتنی عورتیں نا کسی کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, مطلب پیٹ سے باہر نکالو سب کو, ڈنڈا اٹھا کے پٹائی لگاؤ. علم زندہ رہتا ہے تکرار سے, اور عشق زندہ رہتا ہے صحبت ابرار سے. اس لیے اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے, نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو کہتا ہے مجھے بڑا دل لگ رہا ہے, تھوڑے دن کے بعد اللہ کی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی اسے, اور ملاقات کرتا رہے گا چاہے عبادت کم ہوگی عبادت چاہے کم ہوگی لیکن اس کے عشق کی جو کیفیات ہیں وہ تر و تازہ رہیں گے. دیکھیے جس باغ جو جس چمن اور باغ پر باغبان پانی ڈالتا رہتا ہے کیسا دھلا دھلایا رہتا ہے, کیوں جناب؟ تر و تازہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے. اور جہاں باغبان پانی نہیں ڈالتا, جہاں باغبان پانی نہیں ڈالتا وہ جگہ کوئی کیسا اجڑا ہوا چمن ہوتا ہے. پر جو اللہ والوں کی صحبت سے, نیک لوگوں کی صحبت سے اپنے دل کو ان کے دل سے ملاتا رہتا ہے تو اس کا عشق تر و تازہ رہتا ہے. آپ کوئی کہے ہمارے پاس عشق نہیں ہے تو مل جائے گا اس کو. باغبان سے دوستی رہے گا کبھی تو گلاب کا پھول دے گا, کہے گا لو یہ ایک موتیا کا پھول, لیکن خود نہ توڑے تو خود دے گا, کہے گا یہ لیجیے ایک پھول آپ کے لیے. اور ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ پھول کو لے کر کیا کرو گے, تم تو خود ہی پھول ہو. پھول کو لے کر کیا کرو گے, تم تو خود ہی پھول ہو. ایک بات ہوگی کیا, کہ عشق زندہ رہتا ہے صحبت ابرار میں. زیادہ جو لوگ ملاقات نہیں کرتے, ناغل زیادہ کر دیتے ہیں, ان کی عشق کی کیفیت بھی, ایمان کی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے. اور جو فرما برداری میں کمی آ جاتی ہے اس کے نتیجے میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں, پھر شکایت کرتے ہیں آج کل میں مسائل میں گھرا ہوا ہوں. اور لہٰذا وہ خود دیکھیں کہ جن دنوں ملاقات اور اللہ کی فرما برداری میں زور رہتا ہے تو مسائل دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, حسرت سے مسائل دور کھڑے حسرت سے دیکھتے ہیں. اس لیے صحبت میں آنا جانا رکھے نیک لوگوں کی, بیٹھے تو خود بخود کام ہوگا. دیکھیے جناب کھانا کھاتے ہیں طاقت آتی ہے, کھانے کو کہنا پڑتا ہے ہمیں طاقت دو, کھانا ڈالی کر طاقت خود آئے گی. سردی کے زمانے میں چائے پیتے ہیں لوگ, کیوں؟ جس سردی لگ رہی ہے گرم جسم گرم ہو جائے تو چائے سے درخواست پیش کرنی پڑتی ہے کہ بھائی اندر جا کے آپ کو گرم کرنا ہے مجھے, چائے سے کہنا پڑتا ہے. چائے اندر جاتی ہے اپنا اثر خود دکھاتی ہے. ذرا اسی طرح سے صحبت اہل اللہ, صحبت شیخ, صحبت ابرار, اللہ کے عاشقوں سے صحبت کہنا نہیں پڑتا کہ آپ ہمیں ایسا کر دیجیے ویسا کر دیجیے, بیٹھ جائے خود بخود کام ہو جائے گا. کھانا کھانے کے بعد آپ کھانے کو حکم دیتے ہیں, تم غذا کی نالی سے اترنا, میدے میں جانا, ہضم ہو جانا, پھر میدے کو کہتے ہیں ہضم ہو جانا, خون بنانا, اور گردوں سے کہتے ہیں تمہارا کام خون صاف کرنے ہیں, اور طاقت کی چیزیں خون میں بھیجنا, اور جو غیر ضروری چیزیں وہ پیشاب پخانے کے ذریعے سے نکال دینا. آج تک کسی آدمی نے گردے سے کہا ہے یہ؟ وہ تو خود بخود کام کر رہا ہوتا. بس ایسے ہی صحبت ابرار میں بیٹھ جائے, خود بخود کام ہونا, دیکھے گا کیفیت بدل رہی ہے. تھوڑے دن خود گزرے, جب تھوڑے دن گزرے گی خود کہے گا, شاگرد اپنے شیخ کو کہے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. وہ کہے گا. ایک دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, نصیحت فرمائیے. نصیحت فرمائیے نہیں, یہ ترجمہ درست نہیں ہے, نامکمل ہے. نصیحت فرماتے رہیے. کیوں بولے گا؟ کیا ادھر ادھر؟ نصیحت فرماتے رہیے, کیونکہ امر ہے نا, اور امر بنتا ہے مضارع سے. مسارے مضارے کے اندر تجدد استمراری ہوتا ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کنٹینیویشن اور تسلسل, استمرار. یعنی نصیحت فرماتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, جملہ اسمیہ کے ساتھ فرمایا, کہ جملہ اسمیہ جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے کہ یعنی بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے اور فائدہ دیتی رہے گی. لہٰذا یہ کہنا کہ نصیحت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں مولوی کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ہمیں دینداروں کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں نا لوگ جی جی سر ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ نصیحت مومنین کو نفع دیتی ہے. امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ فرما رہے نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے مجھے ادھر بیٹھو سامنے ادھر آگے آ جاؤ, اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے نصیحت سے فائدہ بھی ہوتا, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے مومن کو نصیحت سے فائدہ ہوتا, اور اگلا بندہ کہہ رہا ہے مجھے فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ اپنے ایمان کی خیر منا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصیحت میں مومن کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے فائدہ نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب اس کے ایمان اس لیے اپنے ایمان کی خیر منا ہے. نصیحت, اب رہی بات کہ اصل میں نصیحت سے فائدہ کا پہنچنا, نصیحت سے فائدہ پہنچنا اس کا ایک کورس ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جی ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے, ڈاکٹر صاحب بخار ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے زبان کھولو گلا دکھاؤ, سینے کو چیک کرتا ہے, کہتا ہے تمہارا سینے میں بلغم ہے, سینہ خراب ہے, گلے میں سوجن ہے, اس لیے آپ کو یہ اینٹی بایوٹک کھانی ہے. اب وہ اینٹی بایوٹک کہے گا کہ 5 دن صبح شام روزانہ کھانی ہے, لہٰذا 5 دن 10 گولی آپ کو کھانی ہے, تب آپ کا بخار بیماری اچھی ہو جائے گی. اب وہ کہتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب میں 2 دن کھاؤں گا, 5 دن نہیں کھاؤں گا, تو اچھا ہوگا. یا یوں کرتا ہے, کہتا اچھا 10 گولی کھانی ہے, لاؤ 10 گولی لاؤ. ڈاکٹر کہا لو بھائی 10 گولی, اس میں 10 گولی کھلی, پانی لیا, سب ایک ساتھ کھا گیا, فائدہ ہوگا؟ ایسے بھی فائدہ نہیں ہوگا. جو ڈاکٹر نے طریقہ بتایا, جسمانی علاج کا ایک طریقہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر کہہ رہا ہے صبح اور شام کھانے سے 5 دن میں انشاءاللہ نفع ہوگا, تو پتہ چلا گولی کھانے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے, اور یہ سلیقہ طریقہ میڈیکل اسٹور والا نہیں بتائے گا, ڈاکٹر بتائے گا کہ گولی کھانی کیسے ہے. یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ گولی میں گڑبڑ کرتے ہیں, گولی کھانے میں گڑبڑ کرتے ہیں, پھر اچھے نہیں ہوتے, پھر ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو اچھا نہیں ہوا, تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ تم نے دوا کھائی تھی, ہدایت پر عمل کیا تھا؟ کہا جی بالکل ہدایت پر عمل کیا تھا. کیا کیا تھا؟ یہ ڈاکٹر صاحب بوتل پر, دوا کی بوتل پر لکھا ہوا تھا کہ دوا کا ڈھکن بوتل کا ڈھکن مضبوطی سے بند رکھے, میں نے کھولا ہی نہیں. جب کھلے گا نہیں تو دوا کیسے باہر آئے گی؟ تو نتیجہ کیا ہے کہ اس آدمی کو نفع نہیں ہوگا. اس لیے جس طرح سے دوا کے اثر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ صبح شام کھاتا ہے, 5 دن بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اگر بیچ میں ایک خوراک کی کمی کر دے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا, کیوں جناب ایسا ہی ہے نا. تو اسی طرح سے میرے دوستو نصیحت میں بھی ایک اثر ہے. دیکھیے آپ پہاڑی علاقوں میں زیادہ لوگ تو کچھ لوگ رہتے ہیں, کچھ لوگ گئے بھی ہیں, لہٰذا وہاں آپ نے یہ منظر میں نے بھی دیکھا ہے, کشمیر میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی چٹانیں ہیں, یہ بڑی بڑی اونچی اونچی اونچی, ان چٹانوں کے اندر سوراخ ہوا ہوا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ وہ چٹانوں میں پانی گزرتا تھا, لگتا تھا پانی نے لگتے لگتے اس پر یہ اثر ہوا کہ ان چٹانوں میں سوراخ ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا جناب, تو پتا چلا کہ قطرہ جو گرتا ہے وہ اپنا اثر کرتا ہے. لیکن پہلے قطرے میں اب پہلا قطرہ ڈالا اب جی دیکھو کیا اثر ہوا, ایسا نہیں. جب کہہ دیا تجربے کار آدمی نے کہ یہ کام کرے جاؤ آپ کو نفع ضرور ہوگا. مولانا شبیر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ, حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے. میرے مرشد فرماتے کہ ایک دن انہوں نے مجھ کو بتایا کہ میں نے ایک شخص سے کہا کہ جو سگریٹ پیتا تھا, سگریٹ, یہ لفظ بھی عجیب ہے, سگریٹ, سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا, سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا, اب کتے اور چوہے کا ملاپ یہ لگا رہا ہے. پچھلے ایک صاحب نے کہا نا سگریٹ کے دو کنارے ہوتے ہیں, ہے نا, دو کنارے. انہوں نے کہا ایک کنارے پر تو شعلہ ہوتا ہے اور دوسرے کنارے کے اوپر بیوقوف ہوتا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کو بدبو سے محفوظ رکھا ماں کے پیٹ میں. جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے حیض سے گندے خون سے بچے کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے, لیکن وہ تربیت منہ کے رستے سے غذا نہیں دی جاتی. حالانکہ دنیا میں کیا قاعدہ ہے, انسان غذا منہ کے رستے سے کھاتا ہے, لیکن ماں کے پیٹ میں بچے کے ناف سے ماں کی ناف میں ایک نال لگاتے ہیں, ایک پائپ لگایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں آول نال. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دائی سب سے پہلے کاٹتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی میں تفسیر کبیر میں رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے منہ سے جدا کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ امید تھی کہ یہ ہمارا نام لے گا دنیا میں آنے کے بعد. لہذا منہ کو پاک رکھا, منہ کو بدبودار نہیں ہونے دیا. اور ہم اپنے منہ کو بدبودار کرتے ہیں, کس سے؟ سگریٹ سے, نسوار سے یا دوسری چیزوں سے. جو سگریٹ پی لے یا نسوار کھانے کا عادی ہو یا اور بھی قسم کی کوئی چیز کھاتا ہو تو وہ لاکھ مسواک کر لے, نسوار وہ دنداسا کر لے, ٹوتھ پیسٹ کر لے, لیکن جو پھیپھڑے میں گندی بدبو گھسی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کے بات کرنا مشکل ہے. اس نے ایک مولوی صاحب بس میں سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ مولوی صاحب نے پگڑی پہنی تھی, تو آدمی ذرا ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا تھا. تو مولوی صاحب نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ نے کہا نسوار پھینکنا ہے. تو مولوی صاحب نے پگڑی اتاری, کہا اس میں ڈال دو. نہیں تو خیریت کیا ہوا, آپ کی پگڑی خراب ہو جائے گی. کہا تمہارے منہ خراب نہیں ہو رہا, میری پگڑی تمہارے منہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, میری پگڑی تمہارے منہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, تمہارا منہ میری پگڑی سے زیادہ قیمتی ہے. کیا عجیب نصیحت. تو نصیحت جو ہے میرے دوستو کرتا رہے, گھبرائے نہیں. وہاں شبیر علی صاحب نے ایک شخص کہا سگریٹ پیتا تھا, وہی بات آ گئی نا, تو اس کو ایک دفعہ کہا بھائی سگریٹ پینا اچھا کام نہیں ہے, مت پیا. تو اس نے کہا بہت اچھا, یہ کہتے رہے وہ سنتا رہا. وہاں شبیر علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہاں تک کے 100 مرتبہ کہا, اس نے سگریٹ پینا نہیں چھوڑی. جب 101 مرتبہ کہا, 101 مرتبہ کہا تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے سگریٹ چھوڑ دی. میرے مرشد نے واقعہ سنا کر فرمایا کہ نصیحت کا ایک وقت مقرر ہے کہ کتنی نصیحت پر نفع ہوگا. کہتے رہو لیکن محبت سے کہے. اور کہنے کے لیے ایک شرط اور بھی ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ جس کو نصیحت کرے اس کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے کہ میں تو اعلیٰ ہوں, وی آئی پی ہوں اور یہ سب الو ہے. جب مقرر پر جوش چڑھتا ہے, جب مقرر پر جوش چڑھتا ہے نا خطیب اور مقرر, کہتا ہے میں تم سب نالائق ہو, نالائق ہو, نماز نہیں پڑھتے ہو تم لوگ. تو یاد رکھنا, اپنے کو افضل سمجھنا اور جس کو نصیحت کرے اس کو حقیر سمجھنا یہ حرام ہے. اور جو آدمی اپنے کو اچھا سمجھ کر دوسرے کو نصیحت کرے اس کو نصیحت کرنا بھی حرام ہے. اس کے لیے تو نصیحت کرنا جائز ہی نہیں ہے. جو اپنے کو کیا سمجھے,
میں وی آئی پی ہوں, میں بہت بڑا دین دار ہوں,
تم سب نالائق ہو. اور زیادہ کیا کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے عذاب آ رہا ہے, اب تیری وجہ سے نہیں آ رہا, تمہاری وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے, تمہاری نالائق حرکتوں کی وجہ سے. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسے نہیں کہو. کیوں کہو؟ ہماری حرکتوں کی وجہ سے. یہ طریقہ ہے کہنے کا. اس لیے نصیحت کرنے میں یہ شرط ضروری ہے. اب اگر کوئی کہے یہ کہ جی ایسی بات کہاں سے پیدا کرے, اسی لیے تو اللہ والوں کی صحبت ہے, اللہ والوں کی صحبت سے اپنے تکبر کا علاج کروائے, اپنے کو توازن پیدا کرے اندر, اور اپنی جو پڑھائی دل میں ہے اور دماغ میں جو خناس ہے, جو میں وی آئی پی آتی ہوں, میرا علم, میری دین, میری عبادت, میرا مال, میری دنیا, میری جوانی, میری طاقت, میرا حسن, اس کو اپنے دماغ سے یہ خناس نکلوائے. کس سے؟ اہل اللہ کی صحبتوں سے. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کہے گا اثر رکھے گا. بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مدرسے سے پڑھ کے آئے, حضرت نے فرمایا بیان کرو, مریدین سب لوگ تھے, بیان کا وقت تھا, گھنٹوں بیان فرمایا, قرآن پاک, تفاسیر, حدیث شریف, مسائل, سب باتیں سنائے, مجموعہ سنتا رہا. پھر آخر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لائے, اور آ کر میرے مرشد سناتے ہی واقعہ سنایا کہ آج ہمارا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا, تو رات کو سحری کے لیے دودھ رکھا کہ سحری میں دودھ پیئیں گے. صبح اٹھے تو دیکھا بلی دودھ پی گئی, تو ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا. میں اتنی بات فرمائی, مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگا. تو بیٹے نے پوچھا بعد میں, ابا یہ کیا بات ہے, اتنی گھنٹوں اتنی باتیں سنائی, ایسی عجیب عجیب واقعات سنائے, مجمع میں اثر ہی نہیں ہوا, اور آپ نے اپنے بلی کے دودھ کے واقعہ سنا, مجھے رونے لگا. فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس علم تو ہے, لیکن وہ علم زبان پر ہے, ابھی اس کی حقیقت دل میں نہیں اتری, ابھی درد بھرا دل نہیں ہے. جس دن درد بھرا دل ملے گا پھر پتا چلے گا علم ہوتا کیا ہے. ابھی محبت بھرا دل حاصل کرو, درد بھرا دل, درد سے کہی ہوئی بات, درد سے کہی ہوئی بات اپنے درد کو لے کر سامنے کے سننے والے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. درد بھرے دل کی بات, درد بھرے دل کی بات سامنے اور سننے والے کے دل پر اثر کرتی ہے, اور اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کر دیتی ہے. تب کہنے کا مزہ ہے. لہذا ایسا آدمی جس کو, جو اپنے کو اچھا سمجھتا ہو دوسرے کو حقیر, اس کو تقریر کرنا, اس کو نصیحت کرنا حرام ہے. اس کے لیے نصیحت کرنا حرام ہے. نصیحت وہ کرے, حکیم الامت حامی فرماتے ہیں, جو اپنے کو کھنگی سمجھے, اور جس کو نصیحت کرے اس کو کیا سمجھے, شہزادہ. اگر بادشاہ کسی کو کہے کہ لگاؤ اس کے کوڑے, ڈنڈے لگاؤ, بھنگی کو کہے کہ میرے شہزادے کو جس نے کوئی نالائق حرکت کی ہو, کہے لگاؤ اس کو ڈنڈے, تو کیا کرے گا؟ بادشاہ کا حکم ہے ڈنڈے تو مارے گا, لیکن کیسے مارے گا؟ ڈنڈے بھی مارے گا, بادشاہ کو دیکھتا بھی جائے گا کہ ایسا نہ ہو میرا بادشاہ ناراض ہو جائے, اور شہزادے سے بھی معافی مانگے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ ایسا نہ بادشاہ ناراض ہو گیا, اس کو تو ڈنڈے پڑ رہے, میری تو گردن اڑا دے گا, کتوں کے آگے ڈلوا دے گا مجھ کو. اسی لیے میرے دوستو, دل میں اللہ کی محبت سیکھے, پیدا کرے, پھر اس کے بعد پھر نصیحت کرنے کا مزہ, واعظ کرنے کا مزہ, تھوڑی بات بھی اثر انداز ہوتی, اور یہ چیز اہل اللہ کی صحبتوں سے ملتی ہے. علاج تکبر, کبر کا علاج, اپنے کو بڑا سمجھنا. کبر کیا ہے؟ کبر کیا ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا. صحابہ نے پوچھا کہ ہم لوگ اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا جوتا پسند کرتے ہیں، اچھی سواری پسند کرتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل جمال کو پسند فرماتے ہیں. اچھا لباس پہننا، اچھی گاڑی رکھنا اور اچھا جوتا پہننا، اچھا مکان بنانا، یہ تکبر نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا تکبر نام ہے بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو چھپانا. بتا دیے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے. اور جی جی رہنے دو، مولویوں کے مسئلے رہنے دو بھائی، سننا طریقہ یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، بس دیکھا جائے گا. کھانا کھانے کی سنت ہے بھائی، ہاتھ دھو لو. نہیں نہیں ہاتھ صاف ہے ہمارے، وجہ یہ ماننا نہیں. بات کیا جی، ماننی نہیں ہے. مسئلہ ایک دکھا دیا، نہیں کہہ دیا بھائی گاڑی یہاں کھڑی کرے، لوگوں پریشانی ہوگی. ہاں بس رہنے دو، ہمیں سب پتہ ہے. یہ تو جملہ آ رہا نا، ہمیں سب پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، ہم بھی مطالعہ کرتے ہیں، ہم نے بھی بدھ کی صحبت اٹھائی ہے، بس ہمیں بھی پتہ ہے. بس یہ کہہ دیا، اب اس کے بعد اگلا کیا بولے. یہ علامت کبر ہے، تکبر ہے. اور حدیث شریف میں آیا من کان فی خلدہ لا یدخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. من کان فی خلدہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اتنا خطرناک ہے. پتہ چلا عالم اگر تکبر ہے تو جہنم میں جا رہا ہے، قاری تکبر ہے جہنم میں جا رہا ہے، حج و عمرہ کرنے والا تکبر ہے جہنم میں جا رہا ہے، جہاد کرنے والا تکبر ہے جہنم میں جا رہا ہے، تبلیغ میں چلے لگانے والا تکبر ہے جہنم میں جا رہا ہے، مالدار اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے جہنم میں جا رہا ہے. کتنی خطرناک چیز ہے. یا دنیا دار ہے، اپنے مال کو سوچا کہ میں نے بڑا کمایا. اور عجیب بات یہ، جو آدمی جتنا بڑا بیوقوف ہوتا ہے اتنا بڑا متکبر ہوتا ہے، جو جتنا بڑا متکبر ہوگا اتنا بڑا بیوقوف ہوگا، اور جو جتنا بڑا بیوقوف ہوگا بلکہ بیوقوف کرنا نہیں احمق، یعنی جو جتنا بڑا احمق ہوگا وہ اتنا بڑا متکبر ہوگا، اور جو جتنا بڑا متکبر ہوگا وہ اتنا بڑا احمق ہوگا. کیوں؟ اب کہے کہ تکبر اور احمق کا کیا جوڑ ہے؟ بات یہ ہے کہ اپنے کسی کمال کی وجہ سے کرے گا نا، کہ جی میرے پاس مال ہے، اور جی میری جوانی ہے، طاقت ہے، میرا حسن ہے، اور جی میرے علم ہے، میری عبادت ہے، میرے حج و عمرے ہیں، میرے تبلیغ میں چلے ہیں، کس بات پر؟ انہیں چیزوں پر تو ناز کرے گا نا، میری عقل ہے اور کیا چیزیں، یہی تو کمالات کی چیزیں، انہیں پر ناز کرتا نا انسان. اور پتا چلا یہ جو ناز کر رہا ہے یہ اس کی ذاتی کمال نہیں ہے، اس کا یہ کمالات تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. اس کو کس نے اللہ نے عطا فرمایا نا، اتنا ذاتی کمال نہیں ہے. اب جو کمال اللہ نے عطا فرمایا اس کو اپنا کمال سمجھ رہے ہیں، یہ حمق نہیں ہے، یہ تو حماقت ہے. اگر وہ حق اس کے پاس آ رہے ہیں، مال اس کے پاس ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، ورنہ اجازت دیکھ لے انسان. میں اپنی بات بتاتا ہوں، حافظ ہے، حافظوں کی بات بتاتا ہوں. ایک بات، کبھی کبھی قرآن مجید آپ کیونکہ سن پڑھتے ہیں، عربی میں بھی پڑھاتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے آج قرآن مجید بہت اچھا یاد کیا، آج تو بہت اچھا پڑھوں گا، پتہ چلا اس دن پڑھا ہی نہیں جاتا. یہ تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں. اور جس دن ہو یار آج تو کیا نہیں، ہمیں کیا پڑھیں گے، بس اللہ تو ہی مدد فرما، جس دن اللہ سے پیش ہوتی ہے اس دن اچھا پڑھا جاتا ہے. اچھی حالانکہ طبیعت بھی نڈھال ہوتی ہے، دل ہی نہیں لگتا، لیکن اس دن اچھا پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ پہ نظر ہوتی ہے. تقریر میں بھی کہ جس دن ہو کہ جی ہم نے آج تو مضمون تھوڑا درد بھرا پیش کریں گے، یہ پتہ چلا اس دن زبانی نہیں چلتی. ارے اللہ میاں کیا آتا ہے ہمیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی عطا فرمائیں گے. بس اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل سے مدد کی عطا فرما دیں. اس لیے تکبر یہ حماقت کی نشانی ہے. دادا جو جتنا بڑا متکبر ہوگا وہ اتنا بڑا احمق ہوگا, اور جو جتنا بڑا احمق ہوگا اتنا بڑا متکبر ہوگا. اب جیسے کوئی بادشاہ ہے اپنی بادشاہت پر ناز کر رہا ہے,
وہ جی میری بادشاہت سلطنت یہاں سے لے کر وہاں تک,
جیسے قارون نے ناز کیا نا,
جی جنت بنائی ہے,
اور
میں نے میرا کمال, میں نے جو علم جو میں نے مال کمایا میرا کمال ہے,
نتیجہ کیا ہوا دیکھ بھی نہیں سکا, چل اللہ تعالی نے دھسا دیا. نمرود بھی ناز کرتا تھا, اللہ تعالی نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی, اس کی ایسی پرورش کروائی کہ کائنات حیران, فرشتے حیران کہ وہ بچہ جو اس کی ماں اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا, ارے میاں اس کو اٹھاؤ, دیکھو گردن مت جھکاؤ بھائی, میں بھی بیمار ہوں بڑی ہمت کر کے آیا ہوں, دادا گردن مت جھکاؤ, اتنی توازو یہ والی توازو درست نہیں ہے. بعض لوگ نماز میں بھی توازو دکھاتے ہیں, نماز میں بھی توازو ایسے نماز پڑھتے ہیں گردن جھکا کر, یہ توازو خلاف سنت ہے, یہ توازو مقبول نہیں ہے. نماز میں ایسے پڑھتے ہیں, یہ توازو مقبول نہیں ہے کیونکہ خلاف سنت ہے.
گردن ایسے بھی نہ رکھے نماز میں, نہ ایسے رکھے
نہ چکائے, بس درمیانی حالت میں ہو, درمیانی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو, گردن جھکانا یہ بھی بعد لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں ایسے, ایسے پتہ نہیں کتنے بڑے اللہ والے چلے آ رہے ہیں ایسے نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا, یہ بھی خلاف سنت ہے, یہ بھی مقبول نہیں ہے. سیدھا کھڑا ہو, سیدھا کھڑا ہو لیکن کندھوں کو نرم کریں, کندھے ایسے نہ رکھے, ایسے رکھے سیدھا کھڑا ہو, نہ ایسا کر کے کھڑا ہو نہ جو ہے وہ چھک کے کھڑا ہو, بس درمیانی حالت میں کھڑا ہو, کندھوں کو نرم کر لیں, کیونکہ حدیث شریف میں آ رہا ہے ان اللہ یحب لین المناکب, اللہ نرم کندھوں کو پسند فرماتا ہے. کندھوں کو نرم رکھیں, نہ یہ توازو مقبول نہیں ہے, جو ہے چھک کر کھڑا ہے, درمیانی حالت میں کھڑا ہونا چاہیے. اب وہ نمرود کی ماں ایک کشتی میں سوار, کشتی ٹوٹ گئی, تختے پر سوار ملک الموت, موت کے فرشتے. اچھا موت پر ایک بات یاد آئی, جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو مردے کے کپڑے اٹھا کر غریبوں کو دے دیتے, ایسے ہی کرتے نا, مردے کے کپڑے کیوں کہتے ہیں, جی اس میں بڑی نحوست ہے, یہ مردے کے کپڑے اس لیے غریبوں کو دیتے ہیں کہ اس میں بڑی نحوست ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو مردے کی وہ جو کپڑے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا وہ رکھ لیتے ہیں, تو پتہ یہ چلا نحوست بڑی چالاک ہے, کپڑوں میں گھستی ہے پیسوں میں نہیں گھستی. نحوست کہاں گھسی, کپڑوں میں, پیسوں میں نہیں گھسی. اور مسئلہ یہی ہے کہ وہ کپڑے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ وارث ہو گئے ہیں, وہ کپڑے بھی وارث کا حق ہے, تمام وارثوں کا اس میں حق ہے, یہ نہیں اٹھا کے دے دیے جس کو چاہے کپڑے, اور پھر پیسے جلدی سے ٹنٹی میں دبا لیتے. اس لیے کپڑے وہ تقسیم نہیں کرنے چاہیے. اب وہ ماں کا حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو, اب بچہ اکیلا رہ گیا, اللہ تعالیٰ نے موجوں کو حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے کہ آہستہ سے اس تختے کو دھکیلتے ہوئے ساحل پر لے جاؤ, دیکھو تکلیف نہ ہو بچے کو. پھر اس کے بعد سورج کی شعا کو حکم دیا کہ تو اپنی دھوپ شعا کو, سورج کو حکم دیا اپنی شعا کو اپنی روشنی کو آہستگی سے ڈال, ایسا ڈال کہ بچے کی نشو نما ہو, بچے کی نشو نما ہو, تربیت ہو, پرورش ہو, اور بچے کو تکلیف نہ ہو, اتنی تیز گرمی نہ ہو کہ بچے کو تکلیف ہو, اتنی کم بھی نہ ہو کہ ٹھنڈک لگنے لگے. پھر وہی ایک شیرنی
بادل اور چیتا بھی کہتے ہیں. شیرنی نے بچہ دیا ہوا تھا, اللہ نے شیرنی کو حکم دیا کہ جیسے تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے ایسے اس بچے کو بھی دودھ پلا. یہ کس کی تربیت ہو رہی ہے؟ نمرود کی. اس کے بعد اللہ تعالی نے جنوں کے بادشاہ کے ذریعے سے اس کو حکمرانی کرنا سکھائی, بادشاہت کرنا سکھائی. اور جب وہی بچہ بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ جس اللہ نے اس پر احسانات کیے, اسی اللہ کے جس نے احسانات اپنے محسن کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. لیکن انتقام کیسا, اللہ کا عذاب کیسا آیا اس کے تکبر پر, ایک مچھر دماغ میں گھس گیا اور بڑا کمپیوٹرائز مچھر تھا, وہ مچھر بڑا کمپیوٹرائز تھا. کمپیوٹر ہے ہر چیز جو سسٹمیٹک خود کار نظام ہوتا ہے, وہ مچھر بھی بڑا کمپیوٹرائز تھا. ویسے جو ہے نا مچھر جو ہے وہ دماغ میں گھس کر اس کے ڈستا تھا, ڈنک مارتا تھا, کاٹتا تھا. لیکن جب نمرود کی کھوپڑی پر چوتے برساتے تھے وہ آرام سے بیٹھ کر سگریٹ کی کش لگاتا تھا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے. اور کش بھی اسٹائل سے, وہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے, سگریٹ پینے کا بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے کہ پیتے یہاں سے دھواں یہاں سے نکالتے ہیں. اسٹائل ہے بھائی, ہیرو ہے, ہیرو فلمیں دیکھیے نا, ہیرو ہے. پھر اور بعضے لوگ منہ سے پیتے ہیں, ناک سے دھواں نکالتے ہیں. اور بعضے لوگ ایسے بھی ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں منہ سے, نہ منہ سے دھواں نہ ناک سے دھواں. اب دھواں تو نکلے گا نا, اب کون سا سوراخ بچا, کیسے تو نکلے گا نا, ذرا کان سے نہیں نکلتا, نیچے کا سوراخ تو نکلتا ہے. وہ بتا رہے کان سے نکل, کان سے نہیں نکلتا, نیچے کا ہی سوراخ ہے. اب وہ مچھر جب تک جوتے پڑ رہے ہیں وہ آرام سے اپنا لیٹا ہوا ہے, ہلولا کرتا ہے پھر وہ. اور جیسے ہی جوتے پڑنا دماغ پہ جوتے بند ہوئے, عجیب مچھر تھا, بڑا کمپیوٹرائز قسم کا, کہتا تھا چلو میرا کام, مجھے کچھ آرام مل گیا. اب یہ ہے تکبر کا علاج, جوتا. جیسے عشق کا علاج ہے جوتا, عشق کا علاج بھی جوتا ہے. ایک عورت کو کسی نے چھیڑا, بلکہ ہوا یہ واقعہ کہ ایک عورت جا رہی تھی تو کسی آدمی نے اس کو چھیڑ دیا. بس اتری اپنا جوتا, موڑی اپنا جوتا اتار کر اس کی کھوپڑی پر برتانا شروع کر دیا. وہی ایک آدمی جا رہا تھا, اس نے فوٹو تصویر لے لی,